الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مہدویت کے موضوع پہ احادیث کا مطالعہ کتاب الکافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے جو جمع کی اس سے کر رہے تھے. آپ کی خدمت میں کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ حدیث نمبر 7 ذکر کی جا رہی تھی کہ اس کا ہم نے آدھا حصہ مطالعہ کیا کہ یہ حدیث اسبغ بن نباتہ سے منقول روایت ہے اور اس روایت کے کئی طرق ہیں. وہ طرق بھی ہم نے کمال الدین میں اور اس طرح دیگر کتب میں اس کو مشاہدہ کیے. اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور انہیں حالت تفکر میں دیکھا کہ وہ فکر کرتے ہوئے زمین پر اپنے ہاتھوں سے یا کسی شے سے لکیریں بنا رہے تھے, یا جس طرح سوچتے ہوئے ایک بندہ حرکت دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو. تو میں نے کہا, یا امیر المومنین, آپ غور و فکر کی حالت میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کو اس زمین میں کوئی رغبت ہے یا کسی اور مسئلے پہ غور فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا, واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط, کہ نہ میں اس دنیا میں کبھی رغبت اختیار کی ہے اور نہ اس دنیا کے بارے میں مجھے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہے, اور ایک دن کے لیے بھی میں نے کبھی رغبت اختیار نہیں کی. ولکنی فکرت فی مولود, میں اس مولود کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں, یکون من ظہری الحادی عشر من ولدی, میری اولاد میں سے جو 11واں ہوگا میں اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں, غور کر رہا ہوں. هو المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما. پھر مہدی علیہ السلام سے تعارف, اس بچے کا تعارف کس سے کرایا؟ مہدویت سے تعارف کرایا. یہ بہت ہمارے لیے اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس بچے کا مولود کا تعارف کس سے کرایا؟ مہدویت سے کرایا. امام زمان علیہ السلام کے کئی القابیں آپ جانتے ہیں, ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نام ہے, مہدی نام نہیں ہے. یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ مہدی نام نہیں ہے. ان کا نام کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اور کنیت کیا ہے؟ وہی ابو القاسم, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. ابا صالح بھی وارد ہوئی ہے, ابو القاسم معروف ترین کنیت ہے. لیکن القاب بہت سارے ہیں, منتظر ہے, منتقم ہے, المہدی, الہادی, اس طرح مختلف ہیں. ان تمام کے تمام ناموں میں سے آپ غور کریں کہ ایک لقب سے تعارف امام علی علیہ السلام کرا رہے ہیں. پہلے کہا مولودن, کہ ایک بچہ کہ جو میری اولاد سے 11واں ہوگا امام. پھر اس کا تعارف کس سے کرایا؟ المہدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما. اس کے بعد بیان فرمایا, تکون له غیبۃ و حیرت, ان کے لیے ایک غیبت ہے اور ایک حیرت ہے. آیا غیبت اور حیرت ظہور سے پہلے دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے, اور ہمارے پاس جو مختلف شروحات کے ذیل میں مطلب آیا تھا وہ بھی یہی آیا کہ غیبت اور حیرت دو الگ چیزیں ہیں. لیکن یعنی غیبت عموم رکھتی ہے اور حیرت خصوص کی مالک ہے. صحیح ہے, غیبت اور حیرت اس طور پہ دو الگ. یعنی ابھی تک ہم لوگوں نے سنا ہے کہ فقط غیبت ہی ہوگی, لیکن ایک زمانہ حیرت بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے. یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک زمانہ زمانہ حیرت ہے. اس کو اگر ہم منطقی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں تو نسبت دے سکتے ہیں کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. غیبت دونوں مرحلوں کو شامل ہے, حیرت میں بھی تب غیبت ہے اور بعد از حیرت بھی, لیکن حیرت تمام کے تمام مرحلوں کو غیبت کے شامل نہیں ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے, الکافی کی شرح مرآۃ العقول معروف شرح ہے اور بہترین شروحات میں سے ہیں, انہوں نے دیکھیں کیا لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں, لہو حیرت لعل المراد بها التحیر فی المساکن وانہ کل زمان فی بلدت ونحیت. کہتے ہیں یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ غیبت اور حیرت میں فرق نہ ہو, حیرت سے مطلب یہ ہو کہ وہ ایک جگہ نہیں رہیں گے، کبھی ایک علاقے میں ہیں، کبھی دوسرے علاقے میں ہیں، ادھر سے پھر کسی اور ملک میں چلے گئے. یضل فیہا اے فی الغیبت والحیرت، کہ اس غیبت اور حیرت دونوں میں، اس احتمال کے مطابق غیبت اور حیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے، اور وہ احتمال کیا ہے کہ نہیں، ممکن ہے کہ حیرت ابتدائی دور میں ہو اور بعد میں کیا ہو، غیبت فقط تنہا رہ گئی ہو. یعنی 260 ہجری میں امام زمان علیہ السلام کے غیبت کا دور ہے، اور 260 ہجری کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے، 260 ہجری سے غیبت کا دور شروع ہوتا ہے. اب جبکہ آغاز ہو رہا ہے غیبت کا، تو یقیناً اس دور میں جو عالم اسلام ہے اور امت میں بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار، اتباع کرنے والے شیعہ موجود ہیں، ان کے لیے حیرت ضرور ہوگی اتنی طویل غیبت. لہذا حیرت کہتے ہیں شک کے عالم کو. اس لیے سوال پایا جاتا تھا اس وقت عالم تشیع میں، کیوں یہ غیبت ہے؟ جیسے آج بھی یہی بڑا سوال ابھرتا ہے، یہ غیبت کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس دور میں شدت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا تھا. اس لیے یہ جو سوال کا اٹھایا جانا ہے، اس کو کہتے ہیں حیرت. لہذا زمانہ گزرتا گیا، اور اس زمانے میں جب امت اس کی عادی ہو گئی، تو تب غیبت کبریٰ شروع ہوئی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے، وہ دور حیرت، یا اس سے کچھ آگے کا دور دور حیرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کہ عالم تشیع میں اس وقت زیادہ تر سوال کیا تھے، اس غیبت کی وجہ کیا ہے، کیوں غیبت ہوئی، اس سے پہلے حجج الہیہ کو غیبت، انبیاء اور رسول میں غیبت کے موارد پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس طرح کے سوال ہوا کرتے تھے. یہی وجہ کہ اس وقت جو امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے کتابیں لکھی گئیں، جیسے آج کے دور میں ایک سوال عموماً اٹھاتے ہیں، طول عمر، اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی امام مہدی علیہ السلام کی؟ مثلا شہید باقر صدر نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی، بقیہ کتب میں بھی دیکھیں طول عمر کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہوگی، کیونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے. اس دور میں جو زیادہ مبتلا بے مسئلہ یہ تھا کہ غیبت کیسے حاصل ہوگی، اور وہ بھی 5 سال کی عمر میں، وہ وظائف امامت کیسے انجام دیں گے، لوگوں میں ہیں یا لوگوں میں نہیں ہیں، اس طرح کی شکوک و شبہات پائے جاتے تھے عالم تشیع میں. ان شکوک و شبہات سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا اعتقاد نہیں تھا، اعتقاد تو تھا، لیکن ان کے اندر حیرت ایک پائی جاتی تھی، یہ کیسے رونما غیبت ہوئی ہے. اب اس غیبت کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ مبتلا بھی مسئلہ تھا اس وقت عالم تشیع میں، اس لیے کتابیں لکھی گئیں. تو پہلی کتاب جو ہمیں ملتی ہے شیخ محمد بن یعقوب کلہنی، یعنی غیبت صغریٰ میں جو کتاب ہم تک پہنچی بھی ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں تو پہنچی نہیں ہم تک، جو کتابیں پہنچی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں سب کا موضوع ایک ہی ہے. علی بن بابویہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کی کتاب ہے الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، وہ بھی اسی موضوع پہ، حیرت اور غیبت کے موضوع پہ. پھر غیبت نعمانی آتی، محمد بن ابراہیم نعمانی، وہ بھی غیبت کے موضوع پہ ہے. کمال الدین کا اصل حصہ اور ابتدائی گفتگو، وہ بھی غیبت کے موضوع کے اوپر ہی ہے. شیخ طوسی نے کتاب لکھی، وہ بھی غیبت شیخ طوسی کے عنوان سے معروف ہوئی. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے رسالے لکھے، 4 رسالات فی الغیبہ، 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے. شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المقنے لکھی، المقنے فی الغیبہ، وہ بھی غیبت کے موضوع پہ، اور ان دو کتابوں میں کلامی انداز میں عقلی دلائل غیبت کے اوپر انہوں نے دیے. آپ دیکھ لیں کہ مبتلا بھی مسئلہ کیا تھا، غیبت، اس لیے غیبت کے اوپر کتابیں مسلسل لکھی جا رہی ہیں. دیگر کتابیں بھی ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں، یا بعض پہنچی ہیں لیکن وہ ابواب کی صورت میں کتب میں موجود ہیں. یہاں پہ یہاں تک ہماری گفتگو تمام ہوئی کہ اگر حیرت اور غیبت کو ایک مان لیں تب بھی عیب نہیں ہے، کیونکہ جب بھی غیبت ہوگی تو حیرت اس معنی میں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے، اس کے بعد دوسرے علاقے یا ملک میں امام زمان علیہ السلام منتقل ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے ملک میں، یا اس طرح، یعنی ایک جگہ مسکن ان کا نہیں ہے. اس سے یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں آج کے دور میں پروپیگنڈا کر کے پھیلایا گیا، جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل ایک تھا اور اس میں امام زمان علیہ السلام ہے. اب تو بہرحال اس کی سائنسی توجیہات بھی آ گئی کہ وہ ایک مقام ہے، کہ اس جگہ پہ مختلف جزیرے ہیں، ایک پٹی ہے اس پہ مختلف قسم کے جزیرے ہیں، اس جزیرے میں اس طرح سے کشش ثقل वहाँ पे पैदा होती थी कि वो आसमान पे उड़ते हुए जहाज़ को भी नीचे डुबो देती थी, यानी उधर बहुत तेज़ी से कोई जहाज़ निकल जाए तो निकल जाए, कोई बहरी बेड़ा उसके दायरे में आ जाए तो वो उसे डुबो देती थी। कितने बहरी बेड़े उसके अंदर डूब गए, कितने उड़ने वाले जहाज़ हैं आम वो डूब गए, बंदा उधर से वापस नहीं आता था, जो वापस आया तो वो बड़ी दहशत के साथ वापस आता था। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जज़ीरे बरमूदा में ज़िंदगी बसर करते हैं, जो भी आता है वो मारा जाता है। और एक दास्तान हमारे यहाँ जज़ीरे खिज़रा के इनवान से अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हुई, मारूफ हुई जज़ीरे खिज़रा, एक बड़ा ख़ूबसूरत जज़ीरा है जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने अवान और अंसार के साथ रहते हैं, जज़ीरे खिज़रा। इस रवायत के ज़रिए से ये दोनों नज़रियात बातिल हो जाते हैं अगर हैरत का ये माना किया जाए। अगरचे वो जो पिछली हदीस हमने पढ़ी है कि वो और सही सनद रवायत भी है कि मौसम हज पे तशरीफ़ ले जाते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उससे भी पता लग जाता है कि इन जज़ीरों में नहीं मुकैद, यानी ये वाली बातें प्रोपोगंडा हैं और बातिल हैं कि किसी गार में छुपे हुए हैं। किसी शिया का कभी किसी दौर में यकीदा नहीं रहा। अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई चीज़ भी वारिद हुई है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, जो उसके मुकाबले में तवातुर के साथ आने वाली अहादीस हैं कुतुब तशय्यों में या सही सनद ख़बर अहाद मौजूद हैं। नंबर दो, किसी जज़ीरे में इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुक़य्यद नहीं है, ना जज़ीरे ट्राइंगल में हैं, जज़ीरे बरमूदा जिसे कहते हैं बरमूदा ट्राइंगल, कि वो तिकोन सी जज़ीरों की एक बनती है, और ना जज़ीरे खिज़रा में रहते हैं। हमारी लाइब्रेरी में किताब भी मौजूद है जज़ीरे खिज़रा, एक वाकईत रखती है, यह उसूरा एक कहानी है फ़कत, इसलिए इसको आप लोग ख़ुद मुतालिया करें कि यह प्रोपागेंडा अच्छा खासा फैला हुआ था, वो फिर आस्ता आस्ता भी कम हो गया, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से ग्रोह दर ग्रोह निकलते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक ग्रोह जम्मन शाह के नाम से निकला, तो बाद में पैदर पे बाप बेटे की क्योंकि वफात हो गई तो वो पूरा का पूरा ग्रोह बैठ गया, और उस ग्रोह के बहुत ज़्यादा मुजर्रात माशरे के ऊपर थे, बहुत ख़तरनाक असरात, और उनके इस ग्रोह से बहुत सारे उलमा भी मुतासिर हो गए। वो अपने आप को उरफा और अहले सैर सलूक बताते, पाक चीज़ें खाते और पाक चीज़ें खुद ही उगाते, और इस तरह की रियायत हलाल हराम की करते, सुबह से शाम तक दुआएं नुदबा दुआएं सारी दुआएं पढ़ाते, तो रात को तो कोई ना कोई तस्वीर जहन में बनी जानी है। वो कहते हैं ख्वाब में इमाम महदी अलैहिस्सलाम फिर मुलाकात करेंगे, तो जो इतना सुबह से रात तक एक ही चीज़ पढ़ता रहे उसे रुलाते धुलाते भी रहें, तो रात को मुमकिन है कि कोई इंसानी जहन जब जागते हुए अक्स बना सकता है तो सोते हुए नहीं बना सकता। इंशाल्लाह ये बहस करेंगे, रोइये सादिका हैं, उसका भी इनकार नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं है कि हमारा जहन जो तस्वीर कशी करे उसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम नाम दे दिया जाए, ये बात भी बातिल है। बल्कि अब तो बाज़ लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने पता नहीं बहुत अजीब व गरीब हालत में देखा इमाम को, वो यानी वो ऐसी हालत है कि मेरे लिए काबिल बयान नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे अपने नफ्स की कहानी है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया करें और फिल्में वगैरह कम देखा करें। उसने ये बात तस्लीम की, लाजमी आता है वो अंदर से अकीदत भी बड़ी रखता है और इस तरह की फजूल चीज़ें भी देख रहा है, तो उसके जहन में कोई इस तरह का शायबा बन गया, जहन ने बना के दे दिया, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो शैतानी एक अमल है या नफसानी एक अमल है। इसलिए इन नफसियाती उमूर का इंसान अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ख्याल रखे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हनी तख़य्युलात से नहीं पहचाने जाएंगे, उनकी मारिफत हकीकी हासिल की जाएगी तो पहचाने जाएंगे। ना इस तरह से है कि हम अपने तरफ से ख़ुद टोट के कोई ईजाद कर लें और ख़ुद से कोई रियाजत ईजाद कर लें, और रियाजतों के नतीजे में जो नफ्स के अंदर उभरे वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए करार पा जाए। इसलिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ मारिफत जोड़ना ज़रूरी है, वरना इंसान गुमराह हो जाएगा। तो ये हमारे पास मसाइल है, और होते हैं अवाम में बहुत ज़्यादा ऐसे कच्चे जहन होते हैं, खवास में भी होते हैं, सिर्फ अवाम की बात नहीं, कि जो उलमा इन जम्मन शाह के साथ मुंसलिक हुए, बाज़ ने तो उलमा ने किताबें भी लिखना शुरू कर दी। ये तो इनायत खुदा हुई कि बड़े बड़े हमारे तंजीमों के दीनदार तंजीमों के बंदे उसमें चले जाने लगे। तो ये इससे अंदाज़ा लगा लें जो ग्रोह उलमा को खींच चले, मारूफ उलमा को खींच चले, तंजीमी सदरों को खींच चले, अंजमनों के सदरों को खींच चले, उस ग्रोह की आम बंदे के ऊपर कितनी गिरफ्त आस्ता आस्ता मजबूत हो जाएगी। इसलिए ये अदम मारिफत ये नतज देती है। इसलिए जजीरा बरमूदा, जजीरा ट्राइंगल, कहीं पर मे भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ज़िंदगी बसर करते हैं। आए आगे हम देखते हैं, इसके बाद रवायत के कलिमात हैं, यज़िल्लु फ़ीहा अक़वामुन व यहतदी फ़ीहा आख़रून। यहाँ पर अगर हम गैबत और हैरत में फ़र्क नहीं करते तो दोनों की तरफ, क्योंकि मुतरादिफ़ है, एक ही ज़मीर पलटाई जा सकती है और इसमें कोई ऐब और हरज भी नहीं है। और अगर हम जुदा जुदा करें तो हम ये कहेंगे कि हैरत का ज़माना तो ख़त्म होना था, लेकिन इसके बाद गैबत का जो दौर है उस दौर में एक बड़ी तादाद गुमराह हो जाएगी। ये इसमें नहीं बयान किया गया कि फ़कत और फ़कत जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पैरों नहीं हैं या जो उनके मोतकिद नहीं है वो गुमराह होंगे। गुमराह कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मुतलकन ये बयान किया गया, यज़िल्लु फ़ीहा अक़वामुन। उन अक़वाम का ताल्लुक़ किस से है? यकीनन जिसने महदवियत का इनकार किया वो तो गुमराह है ही है। अहले सुन्नत भी महदवियत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं करते, कायल हैं। ख़ुसूसियात महदवी में फ़र्क है कि शिया जो खसूसियात बताते हैं वो खसूसियात अहले सुन्नत उनमें से बहुत सारी खसूसियात के कायल नहीं हैं, और अहले सुन्नत जो बाज़ खसूसियात बताते हैं वो हम उन खसूसियात के कायल नहीं हैं। जैसे अहले सुन्नत कहते हैं उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, जबकि मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम इस बात के मोतक़िद हैं मुतवातिर रवायात की वजह से, ना कि खबर वाहिद, मुतवातिर रवायात की वजह से इस बात के मोतक़िद हैं कि उनके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि यज़िल्लु फ़ीहा अक़वामुन, इधर तीन अल्फाज हैं। एक है यज़िल्लु, यज़िल्लु हिदायत के मुकाबिल है। अगर एक इंसान हिदायत याफ्ता नहीं है, हतमन व हतमन गुमराह है, दरमियान में वास्ता नहीं है। मैं हिदायत याफ्ता भी अपने आप को नहीं कहता, गुमराह भी नहीं कहता, फिर कि पक्का ही गुमराह है। ये जो हिदायत याफ्ता नहीं है वो हतमन व हतमन गुमराही के ऊपर आ जाता है। अगर एक बंदा कहे कि मैं हिदायत याफ्ता भी नहीं अपने आप को कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता मैं गुमराह हूँ, तो दरमियानी कोई सूरत वजूद नहीं रखती। ख़ुद एक बड़ा अहम मतलब है, और क्योंकि वो फ़लसफ़ी मतलब है इधर हम उसे डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकते। इंसान हमेशा हालत इर्तिका में है, कोई एक लहजा और कोई एक सेकेंड नहीं है कि जब वो हालत इर्तिका तरक्की नहीं कर रहा, बढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहा है। इंसानी जिस्म और इंसानी रूह क्या है? वो बढ़ रही है, तकामुल की तरफ जा रही है, इर्तका की तरफ जा रही है। ये बात अमूमन इंसान वैसे ही नज़रअंदाज कर देता है, और ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिसे समझ आ जाए वो संजीदा ज़िंदगी उसकी हो जाती है। इंसान मुसलसल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। या कमाल उसका हिदायत की तरफ है या कमाल उसका गुमराही की तरफ है, दोनों में से एक तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं हो सकते उसके। इसलिए ये बात हमें समझ आई, यज़िल्लु फ़ीहा अक़वामुन, कि गुमराह अगर है तो हिदायत याफ्ता नहीं है, हिदायत याफ्ता है तो फिर गुमराह नहीं। इधर बयान किया जा रहा है वो गुमराह हो जाएगा, फ़ीहा यानी गैबत में, गैबत में, या गैबत और हैरत दोनों भी ले सकते हैं, दोनों में को भी ये शामिल हो सकती है, कोई ऐब और हरज नहीं है। आप गैबत और हैरत दोनों की तरफ पलटा दें तब भी ठीक है, और अगर गैबत की तरफ पलटाते हैं और हैरत को जुदा करते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि जो मौरिद हैरत था उस वक्त ज़माना बहुत तंग था और आस्ता आस्ता तशय्यो को फैलने में वक्त लगा, इसलिए ये भी शराह कर सकते हैं और आप तजिया तहलील कर सकते हैं। कोई बड़ा फ़र्क सामने नहीं आता अगर कोई गैबत और हैरत को जुदा मान ले और हैरत को गैबत से इस तौर पे जुदा करे कि एक वक्त वक्ते शक का सवाल यानी सवाल माशरे में ज़्यादा आम था, इस बात का कायल हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात इधर रवायत बयान कर रही है कि हतमन गुमराह होंगे अफराद। इससे एक और मबना भी साबित होता है। एक तो मैंने आपकी खिदमत में मबना बयान किया क्या कि हालत रुश्त में है, ये रुश्त कभी नहीं ख़त्म होता, ये ज़हन नशीन कर लें। ये मतलब इंशाअल्लाह ताला इस आयत में भी आ रहा है जो हम सूरज यूनुस की पढ़ रहे हैं कि अल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमातु रब्बिक, सही है, ला युमिनून। तो उस आयत में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سلسلہ شروع ہوا تب ہی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اوپر عذاب یا جن کی گمراہی کا قرار دیا جا چکا تھا. تو یہ بات ہے کہ بعض ہیں کہ جو بڑھ رہے ہیں. اب سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ کوئی سوال نہ پیدا ہو اس مورد میں. جبر کے حوالے سے سوال پیدا ہوتے ہیں, آزمائش کے حوالے سے, ابھی کوئی عمل انجام نہیں دیا اس حوالے سے سوالات بہت پیدا ہوتے ہیں. ان سوالات اب وہ سوالات اپنے مرحلے میں ہی جب ڈسکس کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں, یضل فیہا اقوام, اقوام اس میں گمراہ ہو جائیں گی. قوم کہتے ہیں ایک بڑے گروہ کو, وہ قوم قوم مسلم ہے, وہ قوم قوم شیعہ ہے, وہ قوم کوئی اور ہے, عیسائی ہیں, یہودی ہیں. نہیں, اقوام ادھر لفظ آیا ہے, کوئی مختص تو نہیں کیا. بس جب مختص نہیں کیا کسی قوم کے تو پہلا اطلاق اس اقوام کا اس شخص کے اوپر یا اس گروہ پہ ہوتا ہے جو مہدویت کا قائل اصلا نہیں ہے. اس کے اوپر حتماً ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس لیے شارحین نے اس ذیل میں لکھا کہ اقوام سے مراد پہلا وہ گروہ, سب سے پہلا وہ مصداق بنتے ہیں. اقوام سے مراد جو گمراہ ہوں گے, جو مہدویت کا انکار کرتے ہیں, منکر ہیں مہدویت کے. اس کے بعد یہ شامل ہو جاتا ہے ان افراد کو کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے کبھی پیروکار رہے ہیں اور بعد میں ان کے دشمن بن جائیں, بعد میں ان کی راہ سے ہٹ جائیں, یہ سب گمراہ افراد کہلائیں گے. یہاں پہ گمراہی کا ایک معنی ہمارے سامنے آیا کہ رشد, حالت رشد میں ہے. یہ کائنات میں حرکت ختم نہیں ہوتی. نظریہ تحرک یا نظریہ حرکت بہت اہمیت کا حامل نظریہ ہے, سائنسی اعتبار سے بھی حامل ہے, لیکن سائنس پھر اجسام میں, جسموں میں حرکت کو مطالعہ کرتی ہے. لیکن دین آ کے وہ وسیع پیمانے پہ مطالعہ کرتا ہے. وہ جواہر میں بھی حرکت کو مطالعہ کرے گا, اعراض میں بھی کرے گا, علمی اصطلاحات ہیں یہ, یا اس طرح سے دیگر جگہوں پہ بھی دین آ کے مطالعہ کرتا ہے. انسانی نفس بھی اسی طرح ہے. جسم تو ہے ہی ہے, میڈیکل بتاتی ہے, جس دن ہمارا جسم حرکت سے رک گیا اس حصے کی موت شروع ہو جائے گی. جو رشد سے ہمارے جسم کا جو حصہ بھی رشد کرنے سے رک گیا اس کی کیا ہو جائے گی؟ موت شروع ہو جائے گی. یہاں تک کہ جسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے موقع سے نکلتے جاتے ہیں بدن میں. یہ وہ جلد کے حصے ہیں کہ جو مردہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ایک جگہ جمع ہو کے اوپر آ جاتے ہیں. انسان کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سکن, یہ مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, نشوونما ختم ہو جاتی ہے اس کی. کائنات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. مثلا کھڑا پانی بدبو دیتا ہے, چلتا پانی بدبو نہیں دیتا. جس میں حرکت نہیں ہے وہ موت کا شکار ہوتی ہے. اسی طرح نفس انسانی میں بھی حرکت ہے. یہ حرکت سو رہا ہو, جاگ رہا ہو, ختم نہیں ہوتی. سونے کے اعمال ہیں یا نہیں؟ اعمال ہیں. کیوں دین نے اعمال قرار دیے ہیں؟ کیونکہ اس کی سوتے ہوئے بھی حرکت ہے. سوتے ہوئے اگر حرکت نہ ہوتی, جسم کی تو قائل ہے میڈیکلی طور پہ, میڈیکلی طور پہ انسانی بدن میں تیزی سے جو خوراک ہضم ہوتی ہے وہ سوتے ہوئے ہوتی ہے. اتنی تیزی سے معدہ کام کرتا ہے سوتے ہوئے. اور اگر کوئی خواب دیکھ لے تو وہ خوفناک خواب دیکھے تو کس طرح اٹھتا ہے؟ پسینے اس کے وجود سے نکل رہے ہوتے ہیں. حرکت اس کے بدن میں موجود ہے. یہ انسان بالغ ہوتا ہے, علامات بلوغت کیا ہیں؟ بیچارہ سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کے بدن میں کوئی تحرکات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے سوتے ہوئے اپنے آپ کو ساکن انسان کبھی بھی نہ سمجھے. نفس بھی اسی طرح سے تحرک رکھتا ہے. یہ جو گمراہی ہے, گمراہی کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے. ممکن ہے ایک وقت میں ایک بندہ بڑا عبادت گزار رہا ہو, جیسے ابلیس تھا کہ امام علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں, پتہ نہیں اس نے زمین کے یہ ہزاروں سال کاٹے یا آسمانوں کے سال تھے, کتنے ہی سال عبادت کرتا رہا کہ وہ جنوں سے نکل کے فرشتوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس کے وجود کے اندر جو تحرک تھا, چھپا ہوا تحرک, وہ گمراہی کی طرف تھا. اسی طرح سے اس دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جس طرف اس کے نفس کی گہرائی میں تحرک نہیں ہے. وہ اس کی ہوش تک پہنچے گا, اس کے کمال تک پہنچے گا. اور رب العالمین اس اعتبار سے معاشروں کی اور انسانوں کی تدبیر فرماتا ہے. یہ بحث طویل ہے, انشاءاللہ کسی اور مورد میں اسے رب کے ذیل میں پڑھیں گے. وہ رب ہے, مومن کی ہدایت اور مومن کی تدبیر الگ سے کرتا ہے. کافر کی بھی تدبیر اللہ نے کی ہے. اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ خداوند متعال نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. یضل, یضلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے طور پہ ہے کہ گمراہ کرتا ہے اللہ کی ذات، یا یہ کہ سمن بکمن امین فہم لا یرجعون، یتبع اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. پوچھے گا اللہ گمراہ کرے، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے وہ اندھا گونگا بہرا کر دیا. ہاں پہلی صورت میں تو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن کافر ہے جو اپنے کفر پہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ اپنی بری خصلت پہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے، مطلب وہ اپنے اندر بالفرض کھانے کی صفت کو کنٹرول نہیں کرتا، نیند کی صفت کو کنٹرول نہیں کرتا، یا ادھر ادھر بیکار ٹائم ضائع کرنے کی صفت کو قابو خود نہیں کرتا، تو اب وہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گی یا نہیں؟ اب جب وجود کا حصہ بن گئی تو وہ اپنے نفس کے اندر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، بس ہی منہ سے کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں. وہ جو نفس کے اندر اپنے رکھتا ہے، اگر نفس کے اندر ہر روز پشیمان ہوتا کہ آج میں کیوں دیر کر دی یا کیوں اتنا یہ کام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھڑوا دے گا، کیونکہ اس کا نفس کس کی طرف رشت کر رہا ہے، جسم کا رشت ہو رہا ہے، وہ شہوات کے دباؤ کی وجہ سے غلط عمل انجام دے گیا، لیکن اس کے اندر نفس کا رشت کس کی طرف تھا؟ وہ کمال کی طرف تھا، وہ چھوڑ دے گا. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ ہے وہ مرض کی طرف جا رہا ہے، اپنے نفس کی گہرائی میں معتقد ہو چکا ہے، وہ جب تک اس پھر مرض کی اوج تک نہ پہنچے اسے موت نہیں آئے گی. اس کی موت اسی وقت آئے گی کہ جب وہ اوج مرض تک پہنچ جائے. یہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے چاہا کہ وہ مریض ہوں، یعنی اپنے نفس کے اندر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ مرض ہے مرض نفاق، جیسے بعض لوگ ہمیشہ یہی پلان کرتے ہیں نا، یار دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ منافقانہ پلان کرتے ہیں اور اپنے اس پلان اور اپنی اس تدبیر سے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کے جو چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. یا اسی طرح قرآن میں دو تین آیات ایسی وارد ہوئی ہیں، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے یہ دنیا دے دیتے ہیں، جو شخص بھی دنیا یا زینت دنیا چاہتا ہے اسے مل جائے گی یہ دنیا، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا یہاں پہ بھی اسی طرح یضل فیہا اقوام، ان کی گمراہی کے بہت سارے ان کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے وہ گمراہ ہو جائیں. یہ ایک مبنا تھا کہ کمال کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، ارتقاء کے بعد دوسرا ہے تدبیر رب العالمین. یہ ہے کہ اگر کافر نے اپنے وجود کی گہرائی سے، باطن کی گہرائی سے کفر کو چاہا ہے، تو وہ جب تک اوج کفر اور کمال کفر تک نہ پہنچے اسے موت نہیں آئے گی. بس یہ دو مبنا ہیں جس کی وجہ سے یہ گمراہی ہمیں معاشروں میں نظر آتی ہے، کہ ایک ارتقاء اس نے خود چاہا اور آگے بڑھایا، یعنی خود چاہا اور گمراہی کی طرف قدم اٹھائے. جب خود چاہا اور گمراہی کی طرف قدم اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے نفس میں اس سے کسی قسم کے بھی اجنبیت یا قباحت کا احساس نہیں کیا، تو یہاں پہ رب العالمین نے اس کے لیے پھر تدبیر یہی کی. اور اس کو قرآن کریم نے عذاب استدراج سے بھی تعبیر کیا ہے کہ وہاں پہ ڈھیل لے دیتا ہے اللہ کی ذات، نملی لہم، ہم انہیں ڈھیل دے دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے. وَأَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر آستہ آستہ انہیں پکڑتا ہے تاکہ یہ اپنے اوج مرض تک پہنچ جائیں. تو یَضِلُّ فِيهَا أَقْوَامٌ، غیبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ایسی ہے. ہاں یہ دو مقدمے، یہ چونکہ قرآنی مفاہیم ہیں، اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جا سکتے. ان دو قرآنی مفاہیم کو اگر آپ سمجھ گئے، پہلا یہ کہ حالت ارتقاء میں انسانی نفس ہے، سو رہا ہو جاگ رہا ہو، حالت ارتقاء میں مسلسل ہے وہ، اس حالت ارتقاء میں پائے گا وہ چیز، تدبیر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو اس نے باطن میں چاہا ہے، جو باطن میں چاہا ہے وہ اس کو وہاں پہ میسر آ جائے گی. اچھا یہ جب اسے میسر آئے گی تو تب تک جب تک وہ اس کے کمال تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ رب کا مطلب یہ ہے، رب یعنی انسان کی تدبیر کے ذریعے سے تربیت کرنا، تربیت ہمیشہ کمال کی طرف ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی وہ معاشروں کی اور انسانوں کی تربیت کرتا ہے، تدبیر کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تدبیر، ہر مومن کی ایک تدبیر کی ہے اور کافر کی ایک تدبیر کی ہے. اور اس تدبیر کے نتیجے میں وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو اگلی دنیا اور اگلے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہی مطلب بڑی صراحت کے ساتھ آیا جو امام زمان علیہ السلام کے متعلق ہیں، کہ وہ انشاءاللہ روایات ہم تفصیل کے ساتھ اپنے موقع پہ پڑھیں گے، صرف اس کا معنی بیان کر دیا جائے۔ روایات میں آیا ہے کہ بعض میں آیا کہ اس طرح سے روایت ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بعض کفار کو چھوڑ دیتے تھے، بعض کو قتل کرتے تھے، تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی صلب سے مومن آئے گا، وہ جو مومن آئے گا اس کی صلب سے، اب اس کی صلب آگے چلنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا امام علی علیہ السلام کو، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہ اس کی صلب سے یہ بچہ آ جائے، آگے نسل چلے یہاں تک کہ وہ وجود میں آئے۔ یا یہ کہ بعض ایسی روایات ہیں کہ ظہور سے قبل توبہ اور استغفار کا موقع ہے، ظہور کے بعد بعض روایات کہتی ہیں کہ موقع ہوگا لیکن نتیجہ زیادہ نہیں بڑا نکلے گا، نتیجہ وہی ہوگا جو ظہور سے پہلے کر لیا، ظہور کے بعد نتائج نہیں ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس مدت غیبت کو اتنا طولانی کرے گا کہ جس نے جو جو بننا ہے وہ بن کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ معاشرے اگلے مرحلے میں قدم رکھیں گے۔ لہذا اس مضمون کی یعنی ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر ہم اس کے ذیل میں اس سے استفادہ کریں تو یہ مطلب ہمارے پاس محکم طور پہ آ سکتا ہے۔ یضل فیہا اقوام، اقوام در اقوام آئیں گی، کیوں آئیں گی؟ تاکہ جو باطن کے اندر وہ ایک حرکت رکھتی ہیں، ایک تحرک ارتقاء کی طرف رکھتی ہیں، وہ اپنے کمال ارتقاء تک پہنچ جائیں، یعنی وہ جو حرکت جس کمال کی طرف بڑھ رہی ہے اس کمال تک وہ شے انجام تک پہنچ جائیں۔ اس لیے اس میں گمراہی کا بھی سفر ہے، وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ، اور دیگر اس میں ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر وہی قرآن کا ایک اور مطلب کہ ایک ولایت ولایت شیطان ہے اور ایک ولایت ولایت الہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ولی ہے، جو اللہ جب ولی بن جائے تو تدبیر کیا ہوتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف اسے لے آتا ہے۔ اگر کوئی ولایت الہی میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ تدریجاً تدریجاً ظلمتوں کو ترک کرتا جائے گا۔ مثلا پہلے اخلاقیات نہیں تھے، آداب نہیں تھے، اس نے درست کیے، اہداف زندگی کچھ اور تھے۔ مثلا بعض لوگوں کے ہدف زندگی گھر بنانا ہوتا ہے، جو مزدوروں انہیں جس طرح سے گھر بنانا ہے، اس نے بھی اس کے اپنے اندر مزدور بیٹھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا ہدف زندگی کیا ہوتا ہے؟ سیر و تفریح کرنا ہو، یعنی اس کے اندر ایک حیوان بیٹھا ہوا ہے، حیوان کا کام اڑنا، چہچہانا، سیر و تفریح کرنا ہوتا ہے۔ بعض افراد کا کام کیا ہوتا ہے؟ تناسل، شادیاں کرے، بچے پیدا کرے، اس کے اندر ایک شہوانی غریزہ بس بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور ہدف نہیں۔ من الظلمات الی النور، یعنی وہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، یعنی اس کے اہداف میں درست کیے، یعنی جو ولایت الہی میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی مختلف نظر آتی ہے۔ یہتدی فیہا آخرون، جو غیبت میں ہدایت یافتہ ہوگا اس کی زندگی حتماً و حتماً ان سے جدا نظر آئے گی۔ یدل فیہا اقوام، کہ وہ جو اقوام گمراہ ہوئی ہیں ان سے جدا زندگی نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی زندگی میں تفاوت اور فرق نظر نہیں آتا تو سمجھ لیں یہ گمراہوں کی زندگی ہی بسر کر رہا ہے، کیونکہ ہدایت کے آثار ہوتے ہیں۔ ہدایت یافتہ انسان وہ اللہ کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی خواہشات، اس کے رجحانات، اس کی رغبتیں، اس کی صلاحیتوں کا استعمال ہونا، وہ سب کی سب ہدایت کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک آگے جملہ آیا۔ اس کے بعد روایت ایک اور مورد میں داخل ہو جاتی ہے، فقلتو، یہ بات تو اسبق بن نباتہ کو پتہ لگ گئی، امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، عدل و انصاف پورے جہان میں آ جائے گا، ظلم و ستم ختم ہو کے رہ جائے گا، یعنی بہت عدل و انصاف، کما مولیہ ظلم و جورا۔ البتہ ادھر ایک اور چیز بیان اہم کی جائے، ایک گروہ ایران کے اندر انجمن حجتیہ کے نام سے کسی دور میں نکلا تھا۔ انجمن حجتیہ میں کئی قسم کے تفکرات پائے جاتے تھے، سب ہی ایک نظریے کے قائل نہیں تھے۔ انجمن حجتیہ کے ایران کے اندر بہائیت کا دور دورہ چلا تھا، تو اس بہائیت کے مقابلے میں اس وقت ایک بڑی شخصیت شیخ محمود حلبی، جو کہ مرزا محمد مہدی اصفہانی کے شاگرد تھے، انہوں نے एक कदम या मुबारजा का आगाज़ किया, कदम उठाया और मुबारजे का आगाज़ किया बिहाइयों के ख़िलाफ़। लिहाजा पूरे ईरान में वो तहरीक उन्होंने बेहतरीन तरीके से चलाई, क्योंकि बड़े मोहकम और अच्छे ख़तीब थे और तवील उम्र पाई उन्होंने। 2000 के करीब उनकी 1998 में या 97 में उनकी वफ़ात है। 98 साल या 99 साल उम्र पाई शेख महमूद हलबी ने। इनकलाब इस्लामी से पहले चूँकि ये नहजत थी, बिहाइयत जो थी वो इनकलाब इस्लामी से पहले ईरान में बड़ा एक असर रखती थी। बरसगीर की सरजमीन पे कादियानियत फैली थी और ईरान के अंदर मोहम्मद अली बाब ये आया था और हौज़े इल्मिया से कुछ ताल्लुक़ रहा था और बहुत सारे अफराद को इसने अपने काबू में किया और इस तरह एक नए फ़िरका बिहाई फ़िरके की उसने बुनियाद रखी और बाद में नबूवत का दावा किया या उलूहियत का दावा किया। इन लोगों के मुकाबले में उस वक्त शेख महमूद हलबी ने तहरीक चलाई और इनकी तहरीक के पुश्त पना उस वक्त के बड़े बड़े मराजाम और मुश्तहदीन किराम थे। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह भी इजाज़ा उन्हें खुम्स का मुकम्मल दिया हुआ था और इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म दुरूस और क्लासेस के इनवान से सिलसिला शुरू किया। एक मजलिस या एक महफिल या उसे आप क्लास भी कह सकते हैं उसको वो मुनक़िद करते और ज़्यादातर अफराद इन्होंने पढ़े लिखे अफराद को अपने करीब लाए और उस वक्त के अदादोशुमार के मुताबिक मुसलमानों की आलम सलाम में दूसरी बड़ी तंजीम ये बन गई अख़वानुलमुस्लिमीन के बाद अंजमन हुज्जतिया, क्योंकि इसकी पुश्तपनाही में मराजाम और मुश्तहदीन भी थे। लिहाजा इनका पूरे ईरान में असर व रसूख था। इसी असना में जब ये अपने मोहकमपन के साथ मौजूद थे और दीन के हवाले से काम भी करते थे, ये जश्न बड़े पुरखलूस तरीके से मनाया करते थे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर। अभी भी ईरान में के बाज़ जगहों पर हमें ख़ुद भी जाने का ये इत्तेफाक़ हुआ है जश्न के लिए। वैसे उस बंदे से कोई पैसा नहीं निकलता, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जश्न के लिए वो सिर्फ 25 से 30 मिलियन की लाइटें लेके आता है। इससे अंदाज़ा लगाएं उसके अंदर कितना एक जज्बा है। वैसे वो शायद एक तमान भी माफ़ ना करे आप उससे मामला करें तो, लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह से दिल नरम है उसका। तो शाह की हुकूमत में ये खामोशी के साथ घरों में एक पूरा सर्कल या एक नेटवर्क या सिस्टम के तहत काम करते थे। इंडिया पाकिस्तान में भी इनकी शाखें पहुँची। अंजमन हुज्जतिया उनके बाद नज़रियात थे, उन नज़रियात में से एक नज़रिया, यह नहीं कहा जाता कि सबका यह नज़रिया था, लेकिन ऐसे नज़रियात मौजूद थे। ईरान में उलमा को अच्छा खासा उसके मुकाबले में उन्हें वहाँ पे टकराव इख्तियार करना पड़ा। वो नज़रिया ये था, ये आगा रहबर ने अपनी तकरीर में बयान किया। अगर उन्होंने तकरीर में ये बयान ना किया होता तो शायद आपके सामने ये मैं पूरा वाकया भी जिक्र ना करता। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इशारा किया अंजमन हुज्जतिया और उनके बाद इन्हिराफ़ी नज़रियात का, और रहबर मुअज़्ज़म ने भी जिक्र किया। ये जो रवायत आपके सामने गुजरी है कि यम लउल अर्द अदलम व किस्ता कमा मोले अत जौरम व जुल्मा, तो वो ये कहते हैं कि जितना जुल्म और जौर बढ़ेगा उतनी जल्दी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। क्योंकि रवायत क्या कह रही है, कमा मोले अत, ज़मीन जिस तरह से जौर और जुल्म के ख़िलाफ़ बढ़ चुकी है जितना ये फैल जाएगा तो कलील हिस्सा रह जाएगा अदल का। तो इसलिए जो जुल्म को रोकेगा वो गोया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत का सबब बन रहा है और ज़हूर में ताखिर का सबब बन रहा है, क्योंकि रवायात कह रही हैं जुल्म जोर जब पूरा का पूरा फैल जाएगा तो तब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और अगर तुम यहाँ पे इज्तिमाई काम करोगे, हुकूमत इस्लामी लाओगे, दीगर काम करोगे, तो इस रवायत के मुताबिक तो तुम अदल व इंसाफ़ कायम कर रहे हो, और तुम आगे अदल व इंसाफ़ कायम करोगे तो जुल्म व सितम क्या है वो कम हो जाएगा और पूरी ज़मीन के ऊपर उजागर नहीं होगा। इसलिए ये रवायात अब कसरत से सही सनद रवायत में भी आए, कमा मोले अत जुल्म व जौरा, जैसी ज़मीन जुल्म व जौर से भरी होगी, रवायत कहती है उसने भरना है तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अदल ने आना है। इसलिए तुम आगे ये जुल्म व जौर ख़त्म कर रहे हो, इसलिए वो कहते हैं आप अपने घरों में खामोशी से बैठे रहें और किसी किस्म का तहर्रुक माशरे के अंदर ना करें, जो जैसा करता है वो करता चला जाए। यहाँ तक कि कुम के अंदर ही एक बुज़ुर्ग आलम दीन हैं, उनकी उम्र भी शायद 70 से 80 के दरमियान होगी, तो महदवियत के हवाले से उनसे गुफ्तगू का मौका मुयसर आया। उन्होंने नहीं बताया कि मैं انجمن حجتیہ یا کسی ایسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں. اپنا یہ تعارف کرا ہے مہدویت سے میرا بڑا ایک شغف رہا ہے اور اس کی روایات کثرت سے میں نے پڑھی ہیں. اور بتایا اپنی جوانی کے حالات کیسے میں طالب علمی کے دور میں قصبے تعلیم اور تحصیل علم کے لیے جایا کرتا تھا. کافی زحمت و مشقت انہوں نے بلا شک و شبہ اٹھائی اور اچھا ذخیرہ ان کے ذہن میں روایات کا بھی تھا, لیکن روایات کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا ہوا اور تدبر ایک صحیح انداز میں نہیں تھا, یہ واضح پتہ لگتا تھا. لیکن اپنے قول پہ بڑا ڈٹ جاتے تھے. وہ انجمن حجتیہ کے نظریات رکھتے تھے. وہ انہوں نے برملا کہا یہ, کیونکہ وہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے انہیں پتا تھا یہ پاکستانی ہے ایرانی نہیں ہے, پت معلوم ہو گیا. انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ, اگر میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو میں خود یقین نہ کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کی حکومت سے ہزار گنا بہتر حکومت امریکہ کی اور اسرائیل کی حکومت ہے. انہوں نے بلا وجہ یہودی اور عیسائیوں سے جھگڑا مول لیا, دیکھا نہیں ہے کتنے جوان شہید ہو گئے. پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر ایسا ہی تھا کہ یہ لوگ نائب امام ہیں تو امام علی علیہ السلام تو خود جنگ میں گئے تھے, تو یہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو جنگ میں لے کے جاتے, وہ تو اپنے بچوں کو جنگ میں لے کے گئے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ امام علی علیہ السلام سے جب خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا تب انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ اس کا یہ مطلب ہے یا مشورے میں امام علی علیہ السلام خطا کرتے ہیں, آپ یہ کہیں گے, کیونکہ خود تو وہ جنگ میں گئے لیکن خلیفہ دوم کو کیا کہہ رہے تھے, جنگ میں نہ جاؤ. یہ تو معروف واقعہ ہے جو بلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے. امام علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم نے مشورہ لیا جب ایران پہ حملے کی بات آئی تو کہا کہ نہیں, تم مدینہ میں بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارا ادھر سے جانا وہ اس ملک کو متزلزل کر دے گا اور بہت سارے جھگڑے پیچھے جنم لے لیں گے. ایک پوری حکمت بیان کی امام علی علیہ السلام نے. لہذا اس کا کیا مطلب ہوا کہ مواقعوں کے مناسبت سے ہوتا ہے. جنگ جمل میں جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا امام حسن و حسین علیہ السلام آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں تو حکم دیا کہ ان دونوں جوانوں کو واپس لے آؤ, مجھے ڈر ہے کہ یہ اگر اس جنگ میں شہید ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع نہ ہو جائے. وہاں پہ تو اپنے بچوں کو واپس بلا لیا. جنگ جمل کے سپہ سالار کون ہے؟ پوری ہیڈ آف چیف اس فوج کے محمد ابن حنفیہ ہیں, امام حسین علیہ السلام تو نہیں ہیں. لہذا مغالطات کی مغالطات. وہ واضح کہتے تھے. وہ پھر کہا انہوں نے کہ شاہ سے بہتر حکومت کوئی نہیں تھی ایران میں. انہوں نے دیکھو کتنے بہترین بہترین جوان ہیں جو عراق کے خلاف جنگ میں ضائع کر دیے, شام میں انہوں نے ضائع کر دیے. آپ نے یہ تفکر دیکھا کہ پیچھے جو بنیادی تفکر پایا جاتا ہے وہ تفکر یہی ہے کہ در حقیقت وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان روایات سے ہمارے سامنے استنباط یہ ہوتا ہے کما ملئت ظلم و جورا, کہ یا جورا و ظلم, کہ پوری دنیا ظلم اور جور سے بھرے, جب بھر جائے گی اور خوب ظلم و جور ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. رہبر معظم نے اس کے رد میں یہ بات کی اور کہا کہ میں نے تمام اس موضوع کی احادیث کو دیکھا ہے جہاں جہاں یہ کلمہ آیا ہے, کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ بعد الظلم و جورا, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق پہلے ظلم و جور آئے اس کے بعد عدل و انصاف آئے گا. روایت تو یہ نہیں کہہ رہی, روایت تو کہہ رہی ہے کما ظلم و جورا, نہ کہ بعد ما ظلم و جورا, یعنی بعد ما ملئ الظلم و جورا, یہ روایت تو نہیں کہہ رہی. آپ نے دقت کی کہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کما, نہ کہ بعد. کاف اور بعد میں فرق ہے. بعد مرحلے کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرحلہ پہلے ایک مرحلہ بعد میں ہے, جبکہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے. صحیح ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے, صرف تشبیہ دی جاتی ہے وہاں پہ, وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہوتا. اس لیے یہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی. اور پھر یہ عقل انسانی بھی یہ بات بیان کرتی ہے کہ ظہور کے مقدمات فراہم ہوں گے تو ظہور ہوگا. اگر معجزہ امام مہدی علیہ السلام نے نہیں کرنا, کیونکہ اس بات کے تمام شیعہ متفق ہیں کہ معجزات کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام نے حکومت قائم نہیں کرنی, اگر معجزات کے ذریعے نہیں کرنی اور وہی قوانین جو اللہ تعالیٰ کے دیگر قوموں کے اوپر حاکم رہے ہیں انہی قوانین کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکومت حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنی ہے امام مہدی علیہ السلام کو, پھر مقدمات چاہیے. مثلا جناب سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پہ اگر حکومت آئی تو وہ فوراً تو نہیں آ گئی, جھگڑا شروع ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور سے, پھر انبیاء در انبیاء آئے, یہاں تک کہ تالوت اور جالوت کا ٹکراؤ ہوا, تالوت بھی نہیں حاکم بن سکا. پھر جناب طالوت جو ہیں ان کے بعد داؤد علیہ السلام اصل میں بادشاہ بنے، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو حکومت آئی، اس لیے مقدمات در مقدمات ہیں ادھر. تو یہ بات ہمیں یہاں پہ یہ ایک حاشیے میں بات آ گئی کہ جس کی طرف ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے کہ کلمات پہ دقت کریں. کاف کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زیدن کل اسدے، ادھر ہم یہ کہیں گے زیدن بعد الاسدے، یعنی اسد کہتے ہیں شیر کو، زید شیر کی مانند ہے، تو ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے زید جو ہے وہ شیر کے بعد ہے، یہ کوئی ترجمہ کرے گا اس سے؟ بلکہ یہاں پہ کیا تشبیہ دی جا رہی ہے، زید اور اسد شیر ان دونوں میں ایک نقطہ مشترک ہے، وہ ہے شجاعت. اس شجاعت کی وجہ سے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی. اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک نقطہ شباہت موجود ہے، نہ کہ بعد ہے. ادھر لفظ کیا یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، کہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی زمین، جیسا کہ یہ تشبیہ ہے، یہ اسلوب تشبیہ ہے، نہ کہ بعد کے معنی میں ہے. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے رد ہوئی کہ یہ تفکر پایا جاتا ہے. ابھی بھی اس طرح کے تفکرات ہمیں نظر آ جاتے ہیں. لہذا ہر وہ تفکر جو ظلم کی حمایت کرے، جو ظلم کا ساتھ دے، اس کا مہدویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا. یہی وجہ بنی کہ پھر شیخ محمود حلبی نے انقلاب اسلامی ایران آیا تو شدید مخالفت کی، اور شاہ جو ہے وہ امام خمینی کے مقابلے میں، جیسے خطوط سے پتہ لگتا ہے اور واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ شاہ کے مقابلے میں ان کو استعمال کر کے سامنے لانا چاہتا تھا. لہذا پہلے تو یہ خاموش رہے امام خمینی، اور انقلابی حلقہ کہتا کہ آپ لوگوں کے پاس منظم نیٹ ورک موجود ہے، آپ انقلاب کا ساتھ دیں، ہمارے پاس حکومتی سطح پہ کوئی تجربہ کار عملہ موجود نہیں ہے، آپ کے جو ذرائع ہیں اور آپ کے تعلقات وہ ایسے افراد کے ساتھ ہیں کہ جو ایک تجربہ کار اور پڑھا لکھا طبقہ ہے. یہ خاموش رہتے یہاں تک کہ جنگیں شروع ہو گئیں. اب جب جنگوں میں 8 سالہ جنگوں میں کامیابی ہوئی تو انہوں نے پاس آگے کہ ٹھیک ہے ہم بات مانتے ہیں. تب امام خمینی نے کہا کہ جو جنگ میں شہید ہوا ہے وہی اس انقلاب کا محافظ ہے، پھر انہوں نے خدمات قبول نہیں کی. لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ تفکرات موجود ہیں، اور اشتباہات علماء سے ہی ہوتے ہیں، اور علماء کے اشتباہات کی وجہ سے عوام میں اشتباہات آتے ہیں. اس لیے طریقہ کار کیا ہوا پھر کہ یضل فیہا قوام، ہاں ایسا ہوگا، و یہتدی فیہا الآخرون.
یہاں پر یہ جو تھا ان کا شیخ محمود حلبی کا یہ نظریہ تھا کہ امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، زمینہ سازی کے لیے ہمیں کوئی اصلاحی تحریک اور اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خود انہوں نے بہائیت کے خلاف کیوں تحریک چلائی، تو اسے گمراہی کو پھیلنے دیتے ہیں؟
بہائیت کے خلاف جو تحریک، یہ تو سوال ہمارے بنتے ہیں اس حوالے سے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیخ محمود حلبی کا اپنا نظریہ تھا، میں نے یہ بیان کیا کہ انجمن حجتیہ میں یہ تفکر پایا جاتا تھا. اب یہ تفکر کس کا تھا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ تفکر واضح طور پہ پایا جاتا تھا. جیسے میں نے زندہ مثال ادھر ایک روحانی عالم دین کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ان کا ایک اور مبنا بھی تھا، فلسفہ عرفان کے شدید مخالف تھے، جس کی وجہ سے امام خمینی کے شدید مخالف ہوئے. لیکن وہ صرف انجمن حجتیہ نہیں ہے، یہ تفکر ایک عمومی طور پہ ماضی میں بھی موجود تھا. لیکن یہ تفکر کہ کوئی اجتماعی اور سیاسی تحرک نہیں ہونا چاہیے، کوئی انقلابی تحرک نہیں ہونا چاہیے، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں، استغاثہ پڑھیں، توسل کریں، اور دعائے ندبہ کریں، عریضے لکھیں، اس طرح کے تفکرات جو ہیں، یہ دبے دبے تفکرات، اسے انحرافی تفکرات کہتے ہیں. مہدویت کے عنوان سے بہت سارے انحرافی تفکرات نظر آتے ہیں. روایات اہل بیت علیہم السلام سے ڈائریکٹ ہمیں ارتباط قائم کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا استدلال روایات سے نہیں تھا، ان کا استدلال تمام روایات سے نہیں ہوتا تھا. وإلا ایسی بعض امام صادق علیہ السلام سے روایات منقول ہیں، غیبت نعمانی میں آئی ہیں، اور سندن صحیح بھی ہیں. اس سے یہ ملتا ہے کہ تم مثلا فلاں کے آنے تک، مثلا خراسانی کے آنے سے پہلے پہلے تک گھر میں بیٹھے رہو. ادھر گھر میں بیٹھے رہنے کی، کیونکہ وہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد قرآن اور روایات معتبرہ سے اگر ٹکرائے حجیت نہیں رکھتی. بہرحال وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ والا سوال اپنی جگہ پہ ابھرتا ہے، بہائیت کے خلاف کیوں قدم اٹھایا؟ اور شیخ محمود حلبی ان کے کیا نظریات تھے. نیٹ کے اوپر بہت مقالے لکھے گئے ہیں, اب تو بہت کتابیں بھی آ گئیں اور اس کے اوپر کافی کام بھی موجود ہے, اور عالم تشیع میں یہ تفکر آج بھی موجود ہے, اور ہمارے جو بعض بڑے بڑے مراجع اعظام ہیں وہی ان تفکرات کے حامل جو گروہ ہیں ان کی کاملاً پشت پناہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان میں اس کے علاوہ بقیہ کوئی نقائص نہیں پائے جاتے. یہ والے اجتماعی اور سیاسی حوالوں سے چند نقائص پائے جاتے ہیں, بقیہ حوالوں سے کاملاً آپ کو مضبوط دیندار ایک فرد دکھائی دیں گے. تو یہ تفکر, چونکہ ہم پہلے یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ذہن میں پڑھ چکے ہیں کہ اجتماعی اور سیاسی تفکرات حوزہ علمیہ میں زیادہ دقت کے ساتھ مطالعات نہیں کیے گئے, اس لیے ایک عالم دین آخری عمر تک اپنا عمومی وظیفہ وہ درس و تدریس ہی سمجھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. تحقیقات ہیں, تبلیغات ہیں, یا معاشرے کے اندر رفاعی کام ہیں, یا دشمن شناسی ہے, یا مہدویت کی راہ ہموار کرنا ہے, یا عدل و انصاف کی حکومت کی کوششیں کرنی ہیں, حکومت عدل و انصاف کی کوشش کرنی ہے, ان چیزوں سے وہ اپنا کوئی وظیفہ یا اپنا تعلق نہیں سمجھتا. اس طرح کے تفکرات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. آئیں آگے ہم روایت دیکھتے ہیں. وَيَهْتَدِ فِيهَا آخَرُونَ فَقُلْتُ, کیونکہ اب یہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا, دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی, صرف ترجمے کی حد تک دیکھیں. جب اسبق نباتا کو یہ معلوم ہو گیا کہ گیارہویں امام آئیں گے اور عدل و انصاف پوری دنیا پہ چھا جائے گا اور بے شمار قومیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی اس غیبت کے دور میں, کیونکہ یہی ایک بڑی پریشانی ہے, مسلسل جو روایتیں پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ دین کو ہے. اور آج آپ ایک عمومی جائزہ لیں, ہم سب کی بات نہیں کرتے, ایک عمومی جائزہ لیں, کیا کسی شیعہ کو گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا. اور گمراہی میں بھی سب سے بڑا جو خطرہ ہوگا وہ توحید اور امامت کے اعتبار سے ہے, کیونکہ توحید اور امامت کا ربط ہے, امامت سے توحید پہچانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو برپا کرنے کے لیے امامت کو آشکار کیا ہے. امام معصوم ہیں کہ جو آیت بن جاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے, لہذا وہ آیت عظمہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس توحید کا پرچم بلند کریں گے. لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ گمراہی کا خدشہ موجود ہے جب تک غیبت ہے. اسبق کو یہ بھی بات پتہ لگ گئی, اس لیے اسبق بن نباتا نے اگلا سوال کیا, فقلتو یا امیر المؤمنین, اے امیر المومنین, وَكَمْ تَكُونُ الْحَيْرَةُ وَالْغَيْبَةُ, یہ کتنی مدت غیبت اور حیرت رہے گی؟ سوال آپ غور کریں, اس کی شرح انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی, اگلے درس میں. فرمایا قال ستت ایام او ستت اشہر او ستت سنین, امام نے فرمایا یا چھ دن یا چھ مہینے یا چھ سال. زیادہ سے زیادہ کیا عدد آ رہا ہے؟ چھ سال. کم سے کم چھ دن. ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آیا یہاں پہ غیبت اور حیرت چھ دن اور چھ سال کی ہے فقط؟ یہ تو ہزاروں سال ہو گئے. یا یہ جو روایت کا حصہ ہے, یہ دیگر روایات جو بتاتی ہیں غیبت کبریٰ ہوگا اور جب اللہ کا اذن اور مشیت ہوگی تب ظہور ہوگا, اس سے ٹکراتی ہیں. ہم یہ تعارض کے باب میں علمی دنیا میں پڑھ چکے ہیں, اگر دو روایتیں ایسی آئیں یا دو روایتوں میں جزوی طور پہ تعارض ہو, ٹکرائے, تو ٹکراؤ میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کہ جم کریں گے اسے. اگر جم نہ کر سکیں تو ترجیح دیں گے کسی کو, مرجحات ہیں ہمارے پاس, ہم ان کے ذریعے سے ایک کو ترجیح دیں گے. وہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ٹکرا کے وہ والا حصہ ساقط ہو جائے گا. یہاں پہ ہم یہی والے تین قواعد جاری کریں گے. پہلی کوشش ہوگی جم کریں, اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات العقول میں اس حصے کو جم کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اسبق من نباتا میں سوال کیا کیا ہے, کم تکون الحیرت والغیبت, کم آتا ہے مدت کے لیے, کم مقدار کے لیے آتا ہے نا, کتنی ہوگی مدت غیبت اور حیرت کی؟ امام نے فرمایا چھ دن یا چھ مہینے یا چھ سال. اس او سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں, چھ مہینے یا چھ دن یا چھ سال. یا سے بھی ایک استفادہ ہوتا ہے کہ امام معین نہیں کرنا چاہ رہے, صحیح ہے؟ یا سے کیا استفادہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے یا نہیں کہ شک میں اسے رکھنا چاہ رہے ہیں. بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شرح تفصیل سے پڑھیں گے, پہلے جم کی کوشش کریں گے, اگر جم نہ ہو سکا تو پھر روایات کو آپس میں ملائیں گے, یہ کن روایات سے ٹکراتی ہیں اور ان روایات میں سے صحیح سنت اور قوی روایتیں کون سی ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے مطابقت کون سی رکھتی ہیں, اسے لے لیں گے, وہ اگلا حصہ چھوڑ دیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.